Elbedet ha ölüm sen gezmek de durup edeyim Muhammed var ya Muhammed. مزید توفیقات کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیج محمد و آل محمد
کسی ایک خاص پوائنٹ سے اپنے کام کو شروع کر دیتے ہیں
اور میں طالب علم ہونے کے ناطے اور میں اور آپ اس ناطے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ ایسی ذمہ داریوں کا سامنا کرنا آتا ہے, بہت بےتاب سوچتا ہوں کہ وہ پوائنٹ کون سا ہے جس سے انبیاء شروع کر دیتے ہیں, جہاں سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. یہ تمام مخلوقات اللہ کی مخلوق ہیں اور خدا جانتا ہے کہ اس مخلوق کی اصلاح کے لیے کام شروع کہاں سے ہوتا ہے. جیسے میں نے کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا, خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے ایک خاص ذمہ داری کے ساتھ, نبی و خدا ایک معاشرے کے اندر تشریف لائیں, وہ ایک اور طریقے سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. وہ پہلا قدم کون سا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ پہلا قدم فکروں کو آزاد کرنا ہے. فکر کو آزاد کرنا, فکر کہیں غلام ہوتی ہے, فکر کہیں قید ہو جاتی ہے. خدا کو اپنی مخلوق کی توانائی پہ فخر ہے, خدا کو پتہ ہے میری مخلوق ہے, اس کو پتہ ہے یہ بہترین مخلوق ہے, یہ اشرف مخلوقات ہے. تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس کو اپنا کام کرنے کے لیے گراؤنڈ مل جائے, انوائرمنٹ مل جائے, تو یہ اپنا کام کرے گی, یہ ترقی حاصل کرے گی. لیکن اس انوائرمنٹ میں پرابلم وہاں پر آتی ہے جب اس کی فکر قید ہو جاتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے, وہ اس قید سے فکر کو آزاد کرتے تھے. اور نہج البلاغہ کے اندر بہت خوبصورت ایک جملہ اس کام کے لیے مولانا نے ارشاد فرمایا, ان کی ذات کو درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرماتے ہیں کہ خدا تعالی انبیاء کو ارسال فرماتا ہے تاکہ فکروں پر جو زنجیریں لگی ہیں ان زنجیروں کو انبیاء کھول دیں. یضعوا عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليه, زنجیریں فکروں پہ لگ جاتی ہیں, انبیاء آتے تھے ان زنجیروں کو توڑ دیتے تھے. جیسے ہی وہ زنجیریں ہٹتی تھیں لوگ سوچنے کے قابل ہوتے تھے, ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا ہمارے ساتھ دھوکا ہوا. انسانوں کو بہت بعضوں کا دھوکا ہوتا ہے. مثلا آپ اس زمانے میں جاہلیت کے زمانے کو سوچیے, نہیں معلوم کتنے لوگ, شاید تقریباً 50% لوگ غلام تھے. آج کل کی نوکری غلامی نہیں تھی, آج کل کی نوکری تو یہ تو آزاد انسانوں کی ہے. یہ علیحدہ مشکل ہے کہ جو غلام بنتے تھے اس سے بدتر آج کا آزاد نوکر ہو جاتا ہے. اس کو میں کبھی اور ڈسکس کروں گا کہ آج کی نوکری 20 سال پہلے کی, 2000 سال پہلے کی غلامی سے بدتر جگہ پہ لا کے کھڑی کر دیتی ہے. اور شاید اس معاملے میں ایک ایجپشن اسکالر تھے, انہوں نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے سامنے ہے نا, یہ 20ویں صدی کی جاہلیت ہے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ 20ویں صدی کی جاہلیت ہے. ایک وہ جاہلیت تھی جو 1400 سال پہلے تھی, یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ماڈرنائزڈ جاہلیت ہے. اس زمانے میں 50% کے قریب آبادی غلام بنی ہوئی تھی, سلیف تھے سب کے سب. اب وہ جو سلیف تھے اور باقی لوگ جو آزاد بھی تھے, تو وہ کیا آزاد تھے؟ وہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے, بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے. اب یہاں پر میں جب بھی پہنچتا ہوں اور ایسی کوئی پوائنٹ آتا ہے تو میں ایک بات ضرور کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں, خدا بت پرستی سے کیوں لڑتا ہے؟ بتوں سے کیوں لڑتا ہے خدا؟ مہربانی کر کے بچوں کو خاموش کروا لیجیے گا, مجھے ایک سائلنس چاہیے پیچھے سوچنے کے لیے. اگر بچے بولتے رہتے ہیں تو مجھے وہ سوچنے کا پروسیس خراب ہو رہا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ خود درخواست کروں گا, درود بھیجیے گا محمد. انشاءاللہ جو کوشش آپ کے برادران کر رہے ہیں کہ ایک پراپر جگہ آپ کے لیے تیار ہو جائے, اور اس جگہ کے ذریعے سے آپ کے پاس اتنی وسعت ہو کہ جب یہ پروگرام ہو رہے ہوں تو بچوں کے لیے علیحدہ کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے. ظاہر ہے بچوں کا یہاں آنا بہت ضروری ہے, لیکن ان کے لیے ایک علیحدہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جہاں پر ان کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جائے, وہاں پہ ان کو سکھایا جائے. اب تو ظاہر جگہ نہیں ہے, تو اسی ایک ہال کے اندر سارے کام انجام دینے پڑ رہے ہیں, اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں. اچھا, ہم جو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ بچے نہ آئیں, بچے نہیں آئیں گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟ تو اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا مینیج کرنا پڑے گا، جن کے بچے ہیں ان کو تھوڑا سا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اگر بچہ بہت تنگ کر رہے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں، لیکن کچھ اس طرح سے کر لیں کہ خاموشی بھی رہے تاکہ انشاءاللہ ہم اپنے کام کو انجام دے سکیں. اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ان بچوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سچا ماننے والا بننے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے کیوں خدا بت پرستی سے لڑتا ہے؟ کیوں خدا نے بت پرستی پہ قید لگائی کہ نہیں بت پرستی قبول نہیں ہے؟ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں جب کوئی انسان بت کے سامنے سر جھکاتا ہے، بت کیا زندہ ہے؟ نہیں. اگر کوئی شخص بت کے سامنے سر جھکا کر نعوذ باللہ سر نعوذ باللہ کہے اے خدایا مجھے دے دے، سننے والا کون ہے؟ خدا. یہ بت کچھ ہے بیچ میں؟ کچھ بھی نہیں، لکڑی کا، پتھر کا، نہیں معلوم کن کن چیزوں کا بنا لیتے تھے. تو خدا اس سے لڑتا کیوں ہے؟ خدا اس سے نہیں لڑتا کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے، خاموشی سے بولے گا سننے والا تو خدا ہے، دینے والا بھی خدا ہے، لیکن خدا کو یہ پتا ہے کہ یہ بت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا بیچارہ، بت کے پیچھے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو غلام بنا لے گا. وہ اس کو غلام بنا لے گا. بھئی اگر مثلا بت رکھے ہوئے ہیں اور کن بتوں کے سامنے ساری دنیا کے عرب آ کے سر جھکائیں تو وہ بت تو ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، لیکن پیچھے ابو جہل ابو لہب بیٹھے ہیں، وہ ڈیمانڈز کرتے رہیں گے. تو یہ جو سارے عرب ہیں یہ پریکٹیکلی سلیو بن جائیں گے ابو جہل ابو لہب کے. اچھا یہ خدا کو خالق ہونے کے ناطے پتا ہے کہ اگر میرا بندہ کسی کا سلیو بن جاتا ہے، خاص کر آئیڈیالوجی میں، اس کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں آتی. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، تزکیہ نفس جو خدا نے ذمہ داری دی ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی سلیو نہ بنے، کوئی کسی کا غلام نہ بنے. اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، آزاد زندگی گزارو. اب خدا بت پرستی نہیں چاہتا، بندوں کی غلامی نہیں چاہتا، آزادی چاہتا ہے. اس آزادی کو تمام انبیاء نے سکھایا، آزاد بنو. اچھا اب آپ مجھ سے ممکن ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نہ یہاں بت پرستی ہے نہ یہاں ابو جہل اور ابو لہب ہے. الحمدللہ رب العالمین ہماری سوسائٹیز میں کوئی سلیو نہیں ہے. آپ کو سلیو کے خلاف، سلیوری کے خلاف تقریر کرنی ہے، آپ دنیا کے کسی اور کانٹیننٹ میں چلے جائیں، یہاں کوئی نہیں ہے. تو میں صرف ایک اور بات پوچھوں گا، آیا غلامی صرف بت پرستی کی ہوتی ہے یا اور بھی بہت ساری غلامیاں ہوتی ہیں؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں بہت سارے بت تھے نا، آج بھی بہت سارے بت بنے ہوئے. تو چند بتوں کے نام، ہاں مثلا پہلا بت لے لو، نفسانی خواہشات کا بت، غلام بن گئے. جو دل میں آئے گی وہ میں کروں گا، اور اگر نہیں کروں گا، نہیں کر سکا، میں تو دنیا تباہ کر دوں گا، مجھے تو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے. تو کس کے غلام بنے؟ نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے. اب اگر نفسانی خواہشات کو کسی نے اس طرف بھیج دیا تو سب اس طرف چلے گئے. اچھا کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے اور کیا ہے، یہ ہماری نفسانی خواہشات سے کھیل رہے ہیں. جو فیشن آپ کہیں دنیا میں پھیلا دیں گے، جو چیز چاہیں گے بکوا دیں گے، جو لائف کا اسٹائل ہو وہ آپ سے کروا دیں گے. آپ ایشیا سے ہوں یا یورپ سے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ہیرو وہ بنا دیں گے، آپ کے دشمن وہ بنا دیں گے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ غلامی ہو گئی. تو پہلے بت پرستی ہوتی تھی، چند بتوں کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے، بت کے پیچھے بیٹھا ہوا ان سے کہتا تھا بکرا لاؤ، بکرا دے دیتے تھے، جانور لاؤ، جانور دے دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پیچھے جو بت کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا پیچھے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اب بھی بت پرستی چل رہی ہے، اب بھی غلامی چل رہی ہے، صرف ابو جہل ابو لہب نظر نہیں آ رہے. اب کس کی بت پرستی ہے؟ نفس کی بت پرستی ہے. اور عرض کرو آپ کی خدمت میں، فرعونیت بھی باقی ہے، فرعونیت بھی چل رہی ہے. خدا فرعون سے ٹکرایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو سزا دو, اس کو ہٹاؤ یہاں سے. انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا, فرعون کو غرق کر دیا. لیکن کیا فرعونیت ختم ہو گئی؟ عزیزان محترم, اگر فرعونیت ختم ہوتی نا تو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرعون کا تذکرہ ہی نہ کرتا. اس فرعون سے ہمیں کیا کام جو 3000 سال پہلے مر کھپ چکا. خدا تو پتا تھا کہ فرعون تو مر گیا ہے لیکن فرعونیت زندہ ہے, اس کے لیے لڑانا پڑے گا انہیں. اب میں ایک اور بات پوچھوں گا, قارون مر گیا, قارونیت بھی مر گئی کیا؟ قارون تو مر چکا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اس کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا تھا. لیکن قارونیت کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کو احترام ملے گا. قارونیت مر گئی کیا؟ نہیں, قارونیت زندہ ہے. سامری مر گیا, کیا جادوگری ختم ہو گئی؟ نہیں, جادوگری زندہ ہے. جادوگری سامری کی جادوگری کیا تھی؟ مٹی کو سونا نہیں بناتا تھا جادوگر سامری, نہیں, وہ ایک اور کام کرتا تھا. وہ جو خدا نہیں ہوتا تھا اس کو خدا کا اسٹیٹس دلوا دیتا تھا. جو خدا نہیں تھا, وہ جو بچھڑا اس نے بنایا تھا وہ خدا نہیں تھا, لیکن اس نے جادوگری کی, اس کو خدا بنا دیا. آج کا معاشرہ بھی ایسے ہی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بت پرستی رنگ بدل کے باقی ہے, قارونیت اپنی جگہ باقی ہے, فرعونیت اپنی جگہ پہ باقی ہے. تو اب صرف ایک بات رہ گئی, حسینیت کہاں ہے؟ حسینیت وہ سامنے آئے. انبیاء کا کام یہ تھا, فکروں کو آزاد کرتے تھے. سید الشہداء کا کام یہی تھا, لوگوں کی فکروں کو آزاد کر دیا کرتے تھے. جیسے لوگ سوچنے کے قابل ہوتے تھے, سمجھ جاتے تھے ہمیں دھوکہ ہوا. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. حضرت بلال حبشی کون تھے؟ ایک سلیف, ایک غلام, تہخانوں کے اندر ابو سفیان جیسوں کی خدمت کرتے تھے, وہاں موجود تھے. ان سے ایک موقع پر کہا گیا, یہ کوڑا اٹھاؤ اور اس کو مارو, مثلاً حضرت عمار بن یاسر کو مارو. کہا نہیں ماروں گا. کہا کیوں نہیں مارو؟ یعنی نہیں, اس نے کچھ نہیں کیا, اس کی کوئی غلطی نہیں, اور اگر یہ خدا کو بلا رہا ہے اور یہ اس کی غلطی ہے, میں بھی خدا کو مانتا ہوں, میں بھی وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں. تو اچھا, اتنا تم سوچنے کے قابل ہو گئے, اب تم کو سزا ملے گی. صحراؤں پہ لٹائیں گے, پتھر تمہارے سینے پہ رکھیں گے, تمہارا دم نکال دیں گے. کہا مجھے پرواہ نہیں ہے, وحدہ لا شریک, خدا کو مانتا ہوں. فکر کھل گئی نا, ذہن آزاد ہو گیا. جیسے ہی ذہن آزاد ہوا تو سارا فریب ختم ہو گیا. اور مثالیں, سامری کے زمانے میں, فرعون کے زمانے میں, وہ جادوگر بہترین مثال جادوگروں کی مثال. آپ قرآن کریم میں ذرا ان کے واقعے کو دیکھیے. یہ فرعون کے سامنے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے, اپنے زمانے کے نبی سے لڑنے کے لیے. اور فرعون کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو اس سے پوچھا کہ ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا, اس سے پوچھا ہمیں انعام ملے گا؟ اس نے کہا, وہ بھی بڑا جعلی شان دکھانے والا, اس نے نہیں کہا میں کتنے سکے دوں گا, میں کتنے پیسے دوں گا. کہا تم ہمارے مقرب بندے ہو جاؤ گے, ختم, ہم تمہیں اپنے نزدیک کر لیں گے, یہ انعام کم ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ تو بہت بڑا انعام ہے, ہم فرعون کے بندے بن جائیں گے, یہ بڑی بات ہو گئی. تو بس اس انعام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی رسیاں پھینکیں, آپ اپنا جادو دکھائیں. حضرت موسیٰ نے کہا تم دکھاؤ. انہوں نے اپنا جادو دکھایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی, وہ سارے ان کے جادو ختم ہو گئے. جب جادو ختم ہوئے تو ان جادوگروں کو ایک بات پتہ چل گئی, انسان یہ جادو ختم نہیں کر سکتا تھا. یہ جادوگر ایکسپرٹس تھے, اپنے فیلڈ کے ماسٹرز تھے, ان سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. جب انہوں نے مل کر تمام سٹرگل کر لی اور دیکھا ہم نے مل کر جو جادو کیا تھا انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو توڑ سکے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نے جادوگری کا کوئی سابقہ ہی نہیں تھا اس نے جادو کو ختم کر دیا, تو سمجھ گئے یہ موسیٰ کے پیچھے خدا ہے, ورنہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, بشر یہ کام نہیں کر سکتا. بس جیسے سمجھ میں آیا کہ ان کے پیچھے خدا ہے, قبول کر لیا, کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے. اچھا اب جو موسیٰ علیہ خدا پہ ایمان لائے تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ آزاد انسان ہو گئے، آزادی مل گئی. اب نہ فرعون سے ڈرتے ہیں نہ اس کی سزاؤں سے ڈرتے ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، اور سولی پہ لٹکاؤں گا تو ایسے سادگی سے نہیں لٹکاؤں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا ایک پاؤں کاٹوں گا، کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں سے سولی پہ لٹکاؤں گا. یہ کبھی مجھے موقع ملا بلکہ ابھی دو منٹ میں جلد از جلد سولی کو عرض کر دوں. سولی ہینگ کرنے کو نہیں کہتے، ہینگ کرنے کو سولی نہیں کہتے، اس کو پھانسی کہتے ہیں. کچھ اس کو ہینگ کر دیتا ہے آدمی، اس کو سولی نہیں کہتے. وہ تو حضرت میسم تمار کو سوچیں، تین دن تک سولی پہ لٹکے رہے، تو ہینگ کرنے میں تو تین منٹ میں آدمی مر جاتا. وہ جو سولی کہتے تھے وہ کیا ہوتا تھا؟ ایک درخت کے اوپر اونچا سا درخت لیتے تھے، اس پر آدمی کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اوپر لٹکا دیتے تھے سورج کی طرف رخ کر کے، اور اس کو اور اذیت دینے کے لیے اس کی کمر میں خنجر گھوپ دیتے تھے، کمر میں خنجر ڈال دیتے تھے. اب اس کی کمر میں خنجر ہے، اس سے تھوڑا تھوڑا سا خون نکلتا رہتا تھا، اور یہ بھوکا پیاسا سورج کے رخ کے اوپر لٹکا رہتا تھا. تو بعض اوقات طاقتور آدمی کو مرنے میں تین دن لگ جاتے تھے، تین تین دن تک لٹکے رہتے تھے. حضرت میسم تمار کو پہلے دن یہ کیا، دوسرے دن ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر یہاں سے سی دیے تاکہ خون بہے تو مرے نہیں، تکلیف ہو مرے نہیں، ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھر اوپر لٹکا دیا. انہوں نے پہلے دن بھی امیر المومنین کے فضائل بولے، دوسرے دن بھی امیر المومنین کے فضائل بولے. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اتارا. اب اس کو بتانا وحشت ناک ہے، یہ پورا ٹارچر سیل بن جائے گا اس کو میں بتاتا ہوں تو. لیکن حضرت میسم تمار کو سوچیں، عزیزان محترم کیسے کرتے تھے، منہ میں ایک اسٹرپ لگاتے تھے، اس اسٹرپ کے بیچ میں ایک کیل ہوتی تھی، ایک نیل ہوتی تھی، اس نیل کو اس طرح زبان میں گھسیڑ کر آخر تک لے جاتے تھے، پھر یہ اسٹرپ منہ پہ لگا دیا جاتا تھا. اس کو کہتے تھے لگام، یہ لگام باندھی جاتی تھی. تیسرے دن میسم تمار کو لگام باندھی ہے. اور جو اہل بیت کی اور چاہنے والے ہیں نا، جیسے قاضی نور اللہ شستری، ان کے بارے میں مشہور تھا، آپ نے کبھی اردو میں ایک محاورہ سنا ہوگا، گدی سے زبان نکال دی، جی کو سزا دی تو گدی سے زبان، کی گدی سے زبان کیسے نکالتے تھے؟ سر کے پیچھے، گردن کے پیچھے سے کاٹتے تھے، اور کسی آلے سے زبان پکڑ کے پیچھے سے کھینچ لیتے تھے. یہ ہوا کرتا تھا. اور یہ سب کس جرم میں ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ اس جرم میں ہوتا تھا. لیکن یہ سب لوگ کیوں جھیل لیتے تھے؟ یہ آزاد انسان تھے، ان کو آزادی مل گئی تھی. آزاد انسان اپنی آزادی کی قیمت دیتا ہے لیکن غلامی نہیں لیتا، آزادی کی قیمت دینی پڑتی ہے. سید الشہداء نے کیا کیا؟ سارے لوگ یزید کے غلام بن گئے، سب یزید کے غلام بن گئے. کس خوف سے؟ کوئی یہ سوچا تھا میرے بچے کو مار دے گا، کوئی سوچ رہا تھا میرے گھر پہ قبضہ کر لے گا، کوئی سوچتا تھا میری کھیتی برباد کر دے گا، کوئی کہتا تھا مجھے ایکزائل کر دے گا. سب لوگ خوف کے مارے یزید کے غلام بن گئے. اب سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ سب کے سب یزید کے غلام بن گئے، کیا سید الشہداء اس غلامی پہ صبر کریں؟ نہیں. کہا نہیں، میں آزاد انسان ہوں، میں ان غلامیوں پہ صبر نہیں کروں گا. نہ صرف یہ کہ اس کی غلامی میں قبول نہیں کروں گا، میں نے آپ کے سامنے سید الشہداء کو قول پڑھا تھا، لا اوتیکم بیدی ایتا الذلیل، میں ذلت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا. ولا افر فرار العبید، نہ صرف میں خود غلامی قبول نہیں کروں گا، دوسروں کو بھی غلام بننے نہیں دوں گا. ایسی قربانی دوں گا قیامت تک لوگ مجھ سے آزادی سیکھیں گے، ایسی قربانی دوں گا. عزیزان محترم، یہ حسینی ثقافت ہے. آپ میں سے جو لوگ شروع سے ساتھ نہیں تھے، ان کی یادآوری کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا ٹاپک تھا حسینی ثقافت اور آج کا مسلمان. یہ حسینی ثقافت، یہ جو آزادی ہے، کس سے آزادی؟ فکر کی قید سے آزادی، نفس کی خواہشات سے آزادی، ڈر کے مارے دوسروں کو فالو کرنے کی غلامی، ان سب سے سید الشہداء آزاد کرتے ہیں. اور کہتے ہیں بھول جاؤ ان سب کو، نہ تم نفس کی قید میں رہو، نہ تم دوسروں کی غلامی لو. تو میں کہوں گا مولا اگر میں اتنی آزادی لوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں قربانی دینی پڑے گی. تو میں قربانی دے دوں تو مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو نا تو قربانی دے دو. سید الاحرار, حر کہتے ہیں آزاد انسان کو, احرار کہتے ہیں وہ لوگ جو سارے آزاد تھے. سید الشہداء کون ہے؟ سید الاحرار. اب میں چند منٹس میں, یہ آزادی تو میں نے آپ کو حسینی آزادی بتائی, اب وہ آزادی بھی بتا دوں جو آج کے دور میں جس کو آزادی کہتے ہیں. یہ آزادی کون سی آزادی ہے جس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں, جس کو ہم فریڈم کہتے ہیں, یہ کون سی آزادی ہے؟ تو کچھ منٹس اس کے اوپر بھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو آج کا سسٹم ہے, میں اس کے بارے میں دو تین دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, یہ ویلیوز کے پیرامڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کیے گئے. جو کانسیپٹس تھے اس کانسیپٹس کے لیول پر ڈسیپشن آیا ہوا ہے. تو الفاظ تو بڑے خوبصورت ہیں, فریڈم, لبرٹی, یہ سب چیزیں, لیکن یہ جو ڈسیپشن ہے اس کو سمجھنا دشوار پڑ رہا ہے. مثال کے طور پر یہ جو یہاں پہ آزادی ہے یہ کیا ہے؟ اچھا آزادی ہے کس چیز کی؟ میں آپ کی خدمت میں دو چار چیزیں صرف سوال کے طور پہ رکھوں گا. ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. کیا دنیا میں ظالم کو ظالم کہنے کی آزادی ہے؟ تو بڑے بڑے آزاد ملکوں میں آپ چلے جائیے اور جیسے ہی آپ نے صحیح ظالم کو کہا کہ وہ ظالم ہے, بس پھر دیکھیے کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فرانس جیسے ملک کے اندر خدا کو برا بھلا کہہ دے کوئی کچھ نہیں کرے گا. ایک ٹائٹل ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ انگلی اٹھائی تو سارے آزادی اور حقوق سب ختم اور آپ جیل کے اندر, معاملہ ختم. بڑے بڑے ملکوں کے اندر سب آزادی ہے, لیکن اگر آپ نے ظالم کو ظالم کہا اور اس کی آپ نے جرات کی تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. بڑے بڑے آزاد ملکوں کے اندر, میں کسی ملک کا نام نہ لوں, ایک قائد کا ہی لے لیا میں نے. تو یہ دکھانے کی تو آزادی ہے, کیا ہے پھر آزادی؟ کس چیز کی ہے؟ آپ نے کوئی اخلاق کے خلاف کام کرنا ہو تو پوری آزادی ہے, مکمل آزادی ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا خود پاکستان کے اندر شادی بیاہ ہو, تاشے باجے ہوں, ڈھول میوزک ہو, روڈ پہ آ کے کوئی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اگر میں جلوس نکالوں روڈ پر, اب جان خطرے میں. بڑے بڑے علاقوں کے اندر میں نے خود دیکھا کہ بھائی رات کو دو دو بجے شادی بیاہ کی محفلیں ہو رہی ہیں, میوزک بج رہا ہے, پورا محلہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا اگر میں نے ماتم کیا اور آواز باہر چلی گئی, ارے تو یہ تو بڑا غضب کر دیا, آپ نے دوسروں کی آزادی خراب کر دی. تو وہ جو آزادی خراب کر رہا تھا اس کا کیا ہوگا؟ نہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اخلاق کے خلاف کوئی کام کر لیں وہ آزادی ہے, لیکن اگر آپ نے دین کے نام پر کوئی کام کیا, نہیں پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ دوسرے ہمسائے ملک میں چلے جائیے, اپنے برابر کے ہی ملک کے اندر وہاں چلے جائیے اور جا کے پوچھ لیجیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ کون سی آزادی ہے پھر؟ میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں گا, جب تک آپ غلامی میں بڑھ رہے ہیں نا پھر صحیح ہے. جب تک آپ نفس کی خواہشات کی غلامی میں آگے بڑھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو چلنے دو, یہ آزادی ہے. تو یہ جو آزادی ہے کس بات کی آزادی ہے؟ غلام بننے کی آزادی ہے. آپ نفسانی خواہشات کی غلامی میں جا رہے ہیں نا, اس کی آزادی ہے. تو جو پینا ہے پیئیں, جو کرنا ہے کریں, جب تک آپ نفس کی غلامی میں ہیں وہ کہے گا کرو بیٹا کرو. کیوں؟ یہ آزادی نہیں ہے, یہ غلامی ہے, غلامی بڑھ رہی ہے. آپ دولت کے پیچھے بھاگتے رہیے بھاگتے رہیے بھاگتے رہیے, اس میں کوئی پابندی ہے؟ نہیں, بھاگتے رہیے. کیوں؟ غلامی بڑھ رہی ہے, اس سے انہیں کیا خطرہ؟ پہلے 1 کروڑ لوگ بھاگ رہے تھے, پھر 10 کروڑ لوگ بھاگے, اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, اس آزادی کی وہ اجازت دیں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ بھائی مجھے تو کچھ اور کرنا ہے, اگر آپ نے اصلی آزادی کا تذکرہ کیا, میں مظلوم کا ساتھ دوں گا, میں ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا, میں دنیا میں عدل کے لیے کام کروں گا, اگر ٹرو کانسیپٹس کے ساتھ آپ آئے और जिसको मैं कहता हूं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप अंदर आ गए, अब मुश्किल है, अब आपने रेड लाइन क्रॉस कर ली, यहां पे आपको आजादी नहीं मिलेगी, आजादी वहां मिलेगी। अब सईदुश्शोहदा का निजाम क्या कहता है? सईदुश्शोहदा का निजाम कहता है मस्नूई आजादी की बात नहीं हो रही है, असली आजादी की बात हो रही है। अच्छा, असली आजादी किसको मिलेगी? अपने नफ्स को शिकस्त दो किसकी तरह? जो हेरमिनटाइन की तरह। कैसे? एक दफा सईदुश्शोहदा ने उनको दावत दे के आजाद कर लिया, फंस जाते और मसलन हजरत हुर की तरह गुलामियां फंसे हुए थे, एक मौके के ऊपर सईदुश्शोहदा के एक जुमले ने तब्दील कर दिया, आजादी दिला दी। तो ऐजान मोहतरम जो असली तरीन मार्का है, जो सईदुश्शोहदा की वाजे तरीन वैल्यूज हैं, वो ये वैल्यूज हैं। अब इस आजादी को कैसे हासिल करना है आपने और मैंने, और प्रैक्टिकली क्या करना है? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम थियोरेटिकल बातें करते चले जाएं और उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ नसीब ना हो। चंद जुमला दर्ज करूंगा, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपको ये अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ये दूसरे मोमिन को आसानी होगी अगर आप थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बार दीगर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आप वाकई आजादी चाहते हैं, ऐसी आजादी जिसके बाद आप अपने वक्त के इमाम की नुसरत कर सकें, लोगों ने सईदुश्शोहदा की नुसरत क्यों नहीं की थी? अब हम लोगों के लिए सब वाजे, 1400 साल गुजर गए, किसी से सईदुश्शोहदा ने कहा कि भाई तुम आओ साथ दो, उसने कहा मौला मेरा तो फला काम फंसा हुआ है। उमर इब्न साद के साथ शबे आशूर एक मुकालमा हुआ सईदुश्शोहदा का, ये बहुत अजीब बात हुई है। उमर इब्न साद गाफिल इंसान नहीं है, ये साद इब्न अबी वकास का बेटा है। साद इब्न अबी वकास वो है जिसने रसूल अल्लाह को अपनी आंखों से दसियों हजार दफा देखा है, ये उसका बेटा है। और साद इब्न अबी वकास अपने जमाने के उबाद जुहाद में से मशहूर था, बड़ी इबादतें करने वाला, बड़ा मुजाहिद इंसान अपने जमाने के हिसाब से, ये उसका बेटा है, सब कुछ जानता है। ये शायद लश्करे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद में इससे ज्यादा सईदुश्शोहदा को पहचानने वाला कोई नहीं होगा, अच्छी तरह जानता है हुसैन कौन। सईदुश्शोहदा को यह चाहते थे इसको बचाएं, इसको आतश जहन्नम से निकालें। तो कुछ तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के अपने बंदे थे, जैसे शिमर इब्न ज़िलजौशन, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का जासूस था, उमर के साथ शिमर से बहुत डरता था, ये रिपोर्ट ना कर दे मेरे बारे में, तो इसने कुछ हरकतें रिपोर्टिंग से बचने के लिए की हुई थी। जब सईदुश्शोहदा के लश्कर पे तीर फेंकने लगे तो सबसे पहले खुद तीर फेंका ताकि रिपोर्ट पॉजिटिव चली जाए कि मैंने तीर फेंका था। इंसान जब गुलाम होता है ना तो इतना पस्ती पर आ जाता है कि फातिमा के बेटे पर भी तीर फेंकता है। जब गुलाम होता है ना तो फिर ये मुसीबत आ जाती है। और गुलामी किस बात की थी? राय की हुकूमत मिलेगी, जिसको आज मैं और आप तेहरान के बराबर में पाते हैं ना, छोटा सा रैश है, इसकी हुकूमत के लिए हुसैन से लड़ा। सईदुश्शोहदा इसको बचाना चाहते थे, एक मौके पे कहा हम इसके साथ मुकालमा करेंगे, ये बड़ा डरा कि इमाम अगर गुफ्तगू पे आए तो मैं हार जाऊंगा। लोगों ने इसको ताने दिए कि तुम इतनी भी तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम हुसैन से बात ही कर सको। तो कहने लगा कि ठीक है, एक एक बंदा साथ आएगा, एक सईदुश्शोहदा के साथ अली अकबर गए और एक और उमर इसाद के साथ, और एक कैंप पे पहुंचे, उस कैंप में आकर असलहे हटा दिए गए, दोनों अकेले गए। सईदुश्शोहदा अंदर गए, उमर इसाद से पूछा तू मुझे मारने क्यों आया? अब सईदुश्शोहदा की हमदर्दी देखिएगा, अच्छा उमर इसाद ना मारता तो क्या जंग खत्म होनी थी? एक और ने आ जाना था। सईदुश्शोहदा चाहते थे इसको बचा लो, इसको बचा लो। सईदुश्शोहदा का काम अजीब था, इससे कहा तू मुझे मारने क्यों आया? कहा दुश्मन ने मुझे महासरे में लिया हुआ है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मुझे महासरे में लिया हुआ। कहा क्या चीज़ खतरे में है? कहने लगा कि मेरा घर कूफा में है, अगर मैं यहाँ नहीं आता हूँ मेरा घर गिरा देता हूँ। सईदुश्शोहदा ने कहा तुम मदीने आ जा, मैं तुझे घर दे दूंगा, घर बचाना चाह रहा। कहने लगा मेरी ज़मीनें कूफा में है। सईदुश्शोहदा ने कहा तुम मदीने आ, मैं तुझे ज़मीनें दूंगा। उसके बाद कहने लगा मेरे घर बार कूफा में है, دیئے بچے کوفہ میں، سید الشہداء خاموش ہو گئے. یعنی کیا مطلب تھا؟ اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے فاطمہ کی اولاد کو قتل کرنے آیا ہے. شرم ہے، یہ میرے ساتھ ہے، یہ غلام انسان ہے. اس طرح کی غلامی آج کے ذہنوں میں آ رہی ہے. اور سید الشہداء کہہ رہے ہیں کیا؟ آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ. جیسے ہی کوئی آزاد ہوتا ہے نا، اس کو فوراً ایک چیز کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. آزادی قیمت مانگتی ہے، غلامی میں اس سے بڑی قیمت دینی پڑتی ہے، پتہ نہیں چلتا. آزادی میں قیمت دینی پڑتی ہے. مثلا میں نے کسی کو غلط کرتے دیکھا، میرے دین کے لیے غلط ہو رہا تھا، اور میں اٹھ کر کہوں کہ تو نے غلط کیا، مجھے قیمت دینی پڑے گی. وہ کہے گا میں آپ کا کیریئر خطرے میں ڈال دوں گا، میں آپ کو ذلیل کر دوں گا، میں آپ کو رسوا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اب آئے کوئی سید الشہداء کی طرح کہ ہاں ٹھیک ہے کرو، میں ان تمام خطرات کو قبول کروں گا. یہ حسینی ثقافت ہے، یہ سید الشہداء کی ثقافت ہے. اور آپ اور ہم در حقیقت اس پر دعوت دیے گئے ہیں کہ جو تم حسین کے ماننے والے ہو نا، تو آزادی لاؤ، اپنے اندر آزادی لے کر آؤ. اور الحمدللہ رب العالمین، آپ پاکیزہ جذبوں کے ساتھ یہاں تشریف لا دیں. عزیزان محترم، خدا شاہد ہے جو پاکیزگی آپ کے دلوں میں ہے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے. جو جذبے آپ کے دلوں میں ہیں سید الشہداء کے لیے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے. بس تھوڑا سا آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سید الشہداء ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ سید الشہداء آپ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو غلامی میں نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کہیں گے جب ہم آزاد ہوں گے تو سب صحیح ہو جائے گا، نہیں، قیمت دینی پڑے گی، قیمت دینی پڑے گی. آزادی کی قیمت دینی پڑے گی. حضرت عمر نے قیمت دی ہے، حضرت زہیر نے قیمت دی ہے، فرعون کے جادوگروں نے بھی قیمت دی، سب کو قیمت دینی پڑے گی. تو سید الشہداء سے جواب کہیں گے مولا اگر میں آپ کی طرح آزادی کے راستے پہ چلا تو مجھے قیمت دینی پڑے گی. مولا کہیں گے ہاں قیمت دینی پڑے گی. تو کیا ہوگا؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ جان جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بے سہارا ہو جائیں گی. تو سید الشہداء مجھ سے صرف اتنا پوچھیں گے کیا میرے بچے یتیم نہیں ہوئے؟ کیا میری خواتین بے سہارا نہیں ہوئی؟ زہیر بن قین عظیم الشان مثال، عظیم الشان مثال. حضرت زہیر بن قین کو سید الشہداء نے قاصد بھیجوایا، کہا زہیر ہمارے پاس آؤ. زہیر جانے سے ڈرتے تھے، منزل تبدیل کرتے تھے تاکہ سید الشہداء کا سامنا نہ کرنا پڑے. سید الشہداء نے اصرار کیا، کہا زہیر ہمارے پاس آؤ. زوجہ نے پوچھا زہیر کیوں نہیں جاتے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، حسین جان مانگ رہے، جان دینی پڑے گی. زہیر کی زوجہ مومنہ ہے، الحمدللہ. خواتین جو اہل بیت کی چاہنے والی ہیں، ان کا ایمان کہیں اور پہنچ جاتا ہے. کہا زہیر اگر حسین کی راہ میں جان دے دو تو کیا خرابی ہے؟ یہ تو فخر ہے، فاطمہ کے بیٹے پہ جان دی. زہیر نے عجیب بات کی، کہا تجھے نہیں معلوم، میں تو جان دے دوں گا، تیرے ساتھ برا ہوگا. یہ بنی امیہ ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ صرف میرے ساتھ برا نہیں کریں گے، تیرے ساتھ بہت برا کریں گے. تو زہیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر مجھے حسین کا ساتھ دینا ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں تاکہ تو علیحدہ ہو جا، تیرا معاملہ علیحدہ ہو جا، تو اپنے باپ کے گھر جا تاکہ تجھے مصیبت نہ اٹھانی پڑے. تو زہیر کی زوجہ نے بڑا ہی عجیب جملہ پوچھا، کہا زہیر میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں. ارے زہیر، کیا حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں؟ تو زہیر نے کہا ہاں بہن بھی آئی ہیں. تو اس محترمہ نے بڑا عجیب کہا، کہا دیکھ زہیر، جہاں زینب جائیں گی میں بھی وہی چلے جاؤں. یہ آزادی کی قیمت ہے نا، تو میں قیمت دینے کو تیار ہوں. اور میں کہوں گا بی بی آپ نے بڑے حوصلے کی بات کی ہے، چونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تو ام المصائب ہیں، ان کے مصائب کہاں ختم ہوتے ہیں. لیکن یہ سب قربانیاں دے دی گئیں. اور اگر قربانیوں کی بات کوئی کر رہا ہے تو سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے، عباس جیسے ہیرے قربان کیے، جسم قربان نہیں کیے، अली असगर जैसा नन्ना मासूम कुर्बान किया है, कासिम जैसा कुर्बान किया है, अली अकबर कुर्बान किए, मौला अबुल फजल अब्बास को कुर्बान किया। अजीजों आज आप मौला अबुल फजल के मसाइब के लिए बैठे हैं, आज आप उनके गम में रोने के लिए बैठे हैं। मौला अबुल फजल अब्बास का मकाम क्या है, मंजिलत क्या है? हमारे पास एक अजीब रिवायत है, रिवायत लिखती है कि कभी चौथे इमाम के सामने मौला अबुल फजल की औलादों में से कोई बच्चा आया, उस बच्चे को देखकर मेरे चौथे इमाम ने फरमाया कभी पांचवें इमाम से भी मंसूब कर दे, कहते हैं खुदा खुदा मकाम को दिखाए, मौला अबुल फजल अब्बास ने मेरे बाबा की बड़ी नुसरत दी। तो लोगों ने पूछा कि मौला अबुल फजल अब्बास का मकाम क्या है, बयान किया उन्होंने, उन्होंने कहा जंगे उहद में हमजा सैयद शहदा कहलाते थे, उनको सैयद शहदा कहा गया। फिर जंगे मौता में हजरत जाफर के दो बाजू कटे तो जाफर को जाफर तैयार कहा गया। जाफर तैयार क्यों कहा गया? गोया खुदा ने बाजू के बदले जन्नत में उनको ऐसा मकाम दिया कि वो हर तरफ जा सकते थे। और फरमाया जब मेरे चचा अब्बास शहीद हुए तो उनको ऐसा मकाम मिला कि जन्नत के तमाम शहदा उनके मकाम पे हसरत करते हैं कि देखो अब्बास का मकाम कितना बुलंद है। नहीं मालूम मौला अबुल फजल को कौन सा ऊंचा मकाम मिला कि तमाम शहदा उनके मकाम पर हसरत करते हैं। अब मौला अबुल फजल अब्बास की कुर्बानी क्या है? अजीजा ने मोहतरम, हम लोगों ने सिर्फ शमशीरें देखी हैं, हमने सिर्फ ये देखा है कि मौला अबुल फजल ने शमशीर कैसी चलाई या किसने किस तरह शमशीर चलाई। लेकिन अजीजों मैं सिर्फ मसाइब को बयान करने की खातिर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, किसी आदमी को किसी काम के लिए भेजा जाए जो वो करता रहता हो तो ये बहुत आसान काम है। अगर शमशीर चलाने वाले से कहा जाए ना कि तुम जो शमशीर चलाते हो बहादुर और शुजा, जाओ शमशीर चलाओ, ये तो बहुत ही आसान काम है। लेकिन अबुल फजल को भेजेंगे उम्र सात से रात की मोहलत लेकर आओ, ये बहुत सख्त काम था। अगर अबुल फजल से कहते ना मेरे मौला कि जाओ अबुल फजल उम्र सात की गर्दन काट कर लाओ तो ये आसान काम था, लेकिन मेरे मौला ने कहा अबुल फजल जाओ उम्र सात से एक रात की मोहलत मांग के लाओ। तो अभी तो कभी किसी शरीफ आदमी को कुछ मांगना पड़ता है ना तो बहुत सख्त काम होता है, और वो भी अबुल फजल जैसा। जब सैयद शहदा के खेमों की बारी आई और दुश्मन ने कहा यहाँ खेमा नहीं लगेगा, तो अबुल फजल ने शमशीर निकाल कर कहा तुम खेमा उखाड़ के तो दिखाओ। और फिर मेरे मौला ने कहा अब्बास मेरे भाई पीछे हट जाओ, तो मेरे मौला अपने अंदर अपने आप को कंट्रोल करते हुए पीछे आ गए। अपने भाई की मोती देना, अपने भाई की इताअत करते थे तो जो भाई कहता था भाई समझ के नहीं, मौला समझ कर, आका समझ कर। अबुल फजल ने कभी सैयद शहदा को भाई नहीं कहा। उम्मुल बनीन का खून था ना अजीजों, अगर मैं आपको याद दिलाऊं बीबी उम्मुल बनीन से जब शादी हुई और अमीरुल मोमिनीन उम्मुल बनीन को घर में लेकर आए तो बीबी उम्मुल बनीन ने सैयद सरदार सैयद शहदा और इमाम हसन को बिठाया और कहा मैं आपकी माँ की जगह नहीं हूँ, मैं तो खलीज आई हूँ, मेरी औलाद आप पर कुर्बान होगी। फिर जब अबुल फजल हुए तो गोया उम्मुल बनीन ने पहला दर्स यही दिया कि देखो बेटा हुसैन पे कुर्बान होना है, मेरी सारी मेहनत इसी में है, तुमको हुसैन पे कुर्बान होना है। मौला अबुल फजल सैयद शहदा के आगे पीछे रहते थे, मुझे अपने भाई पे कुर्बान, बस आशूर का दिन आया अबुल फजल बार बार सैयद शहदा के खेमे के सामने आकर कहते थे मौला आप मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। सैयद शहदा बार बार कहते थे भैया अब्बास और रुक जाओ और रुक जाओ। बस एक मौका आया, अबुल फजल सैयद शहदा के सामने आए और कहने लगे मेरे मौला मुझे भी जाने की इजाजत दे दीजिए। कहा अबुल फजल तुम तो मेरे खेमे के आलमबरदार हो। अबुल फजल ने पलट कर कहा मेरे मौला कहाँ रहा वो लश्कर, कहाँ रहे वो खेमे, अब कोई लश्कर बाकी नहीं रहा, अब हबीब इब्ने मज़ाहिर भी गए, कासिम भी चले गए, सब आवान अंसार चले गए, मेरे मौला लश्कर खत्म हो गया। बस एक मौके पर सैयद शुहदा ने कहा देखो अब्बास तुम तो खवातीन की उम्मीद हो, अगर तुम चले गए ना तो इन खवातीन के पास कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। अबुल फजल तड़प के रह गए, बस एक जुमला कहा मेरे मौला मुझसे बच्चों की प्यास क्या
آوازیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں, یہ جو بیچارے آلتش آلتش کر رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں پانی لا دو, ہمیں پانی لا دو, میرے مولا میں عباس ہوں, میں ام البنین کا بیٹا ہوں, میں نے تو چھت کرنا سیکھی تھی, ان بچوں کے لیے سیکھا تھا, میرے مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بس امام حسین نے کہا دیکھو عباس, اگر جا رہے ہو نا تو سکینہ کے لیے پانی کا بندوبست کر لو, ایک مشکینہ لے جاؤ, پانی لے کر آ جاؤ. اب بڑا عجیب لمحہ آیا, مولا ابو الفضل عباس خیموں کے سامنے آئے, سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا, دیکھو بچوں ابھی تک تو پانی نہیں آیا تھا, لیکن اب میرے عباس جا رہے ہیں, اب میرے چچا جا رہے ہیں, اب پانی آنے والا ہے, اب پانی آ جائے گا. میرے مولا ابو الفضل بی بی زینب کے خیمے کے سامنے آئے, کہا بہن اب اجازت دیجیے, اب ہمیں جانا ہے. عجیب جملہ ہے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا عباس کو ایک حسرت سے دیکھا اور کہا عباس اب یقین ہو گیا کہ بازوؤں میں رسی آبندے گی, اب یقین ہو گیا, ارے بازوؤں میں رسی آبندے گی. کہا بہن کیا ماجرا؟ کہا میں اپنے بابا کے ساتھ تھی, میری چادر دانوں سے, میری چادر شانے سے ہٹی, میرے شانے کا بوسا لیا بابا نے, علی ابن ابی طالب نے شانے کا بوسا لیا اور کہا زینب تیرے بازوؤں میں رسیاں بنے گی, تو بازار کو بھیجا. بیوی نے کہا باپ کی بات تھی حق ہے, لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 جوان بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسی کون باندھے گا, لیکن عباس اب جو تم جا رہے ہو نا تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا, اب زینب کو بازوؤں میں رسیاں بنانی پڑیں گی, اب بازاروں میں جانا ہوگا. مولا ابو الفضل رخصت ہوئے. عزیزو مجھے مصائب آخر تک پڑھنا ہے, مولا ابو الفضل عباس کا معاملہ ہے, بی بی سیدہ کو وہ دکھانا ہے, ان کے بچے کی غم میں رونا ہے. مصائب میں آج کبھی نہیں ہوگی, آج کچھ نہیں ہو سکتا, آج ابو الفضل کا معاملہ ہے, اب تو سب شرمندہ ہے. بی بی سیدہ کی کمائی ہے, بی بی ام البنین کی کمائی ہے. بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. جب عباس کھڑے ہوئے جنگ کے میدان میں, سید الشہداء سے کہا مولا میرے بھائی جائیں گے پہلے قربان ہوں گے, مولا میرے بھائی قربان ہوں گے, ایک بھائی کو بھیجا دوسرے کو بھیجا. سید الشہداء نے کہا عباس ایک بھائی کو بچا لو. کہا نہیں, ام البنین کی ساری کمائی لٹے گی, آج ام البنین کی ساری کمائی لٹے گی. ام البنین نے اسی لیے پالا تھا, چار بیٹے تھے نا ام البنین کے, چار بیٹے قربان ہونے تھے. ام البنین کا بیٹا, علی کا بیٹا نہر فرات کی طرح بڑا ہے, صرف ایک بات ذہن میں ہے, سکینہ کی پیاس, اب پانی لے کر آنا ہے. ہزاروں کا لشکر نہر فرات میں پہرا دے رہا تھا, علی کا بیٹا آگے بڑھا, شمشیر جو چلائی تو کچھ تو کے پوچھنے لگا ہے, نہر تک پہنچے, مشکیزہ پانی میں ڈالی, چلو میں پانی لیا. اب اے وفادارو جمع ہو جاؤ, عباس کی وفا دیکھو. ارے وفادارو جمع ہو جاؤ, تم وفا کہتے تھے نا, دیکھو عباس کو دیکھو, یہ عباس وفا کا خدا بن کر آیا ہے. پانی چلو میں لیا, پانی کو پانی میں مارا. میں کہوں گا مولا پانی کیوں نہیں پیا, وہ کہیں گے ارے سکینہ پیاسی اور عباس پانی پی لے. حسین پیاسا, فاطمہ کا بیٹا پیاسا, عباس پانی پی لے. ارے عباس ایسا نہیں ہے, فوراً شیر پڑا, کہا جب تک میرا حسین پیاسا ہے میں کبھی پانی نہیں پیوں گا. نہر فرات میں سے تشنا لب گیا, تشنا لب واپس آ گیا, پیاسا گیا, پیاسا واپس آیا, ایک مشکیزہ بھر کے لایا ہے, یہ سکینہ تک پہنچانی ہے. اب زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, سکینہ کے خشک ہونٹوں کو اس پانی سے سیراب کرنا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھے, دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے, دوسری میں شمشیر, بس ایک نہ کہاں وار ہوا, چھپ کے کسی نے وار کیا, عباس کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا. ارے کوئی بات نہیں, مشکیزہ تو ہے نا, ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا, واللہ عباس کا شعر سنو, واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی سالم میں صادق الیقینی، میں اپنے سچے ایمان کی حمایت کروں گا، میں حسین کی حمایت کروں گا۔ بس کچھ دیر اور آگے بڑھے، ایک اور لائن نے وار کیا، الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا، دونوں شانے قطع ہوئے۔ عباس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جب تک مشکیزہ ہے، سکینہ کی پیاس بجھانے کا بندوبست ہے تو ہاتھوں کا کیا، میں تو میری ذات غلام ہے۔ ارے ہاتھوں کا کیا ہے، پانی تو ہے۔ اب جو پانی لے کر آگے بڑھے، دشمن ڈر گئے، کہا یہ تو شیر کا بیٹا ہے، یہ تو ایسے نہیں رکے گا، اس کے تو دونوں ہاتھ کاٹ دیے پھر بھی نہیں رک رہا۔ ہمارے صاحب نے اربلا سے کہا، اربلا تیر چلا۔ اس نے کہا کس میں چلا؟ کہا پانی میں چلا، دیکھ پانی میں جان ہے۔ ارے پانی میں تیر چلا، مشکیزہ پانی میں رہ گیا۔ عباس کی امیدیں، عجیب مرحلہ آیا۔ مولا ابو الفضل نے دیکھا، رے جو میں کام لے کر چلا تھا، مجھے تو پانی لانا ہے، میں تو سکا ہوں، میں تو سکینہ کا سکا تھا، پانی بہ گیا۔ کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دوبارہ نہر کی طرف گئے، کوئی بات نہیں، دوبارہ پانی لاؤں گا۔ بس ایک موقع آیا، دشمن نے ایک اور ضرب لگائی، ایک ضرب آہنی سر کے اوپر لگی۔ اب عزیزو ذرا ٹھہر کے میں نے بڑا بات لیا آپ کا، لیکن عزیزو ہم تو سید الشہداء کے غلام ہیں، ہمیں تو مولا ابو الفضل کا مرثیہ پڑھنا ہے۔ بس ایک ذرا سا ٹھہر کے، ابو الفضل کے اوپر ضرب لگی۔ ایک عالم تھے، وہ کربلا کے اندر ہمیشہ سید ابو الفضل کے مصائب پڑھتے تھے، سارے مصائب نکال کر ابو الفضل کے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے کسی دوست نے خواب میں سید طاہرہ کو دیکھا، بی بی سیدہ تشریف لائیں اور کہا کہ وہ جو فلاں عالم میرے بیٹے عباس کے مصائب پڑھتا ہے نا، اس سے کہو مصائب پورے پورے پڑھا کرے، مصائب پورے پورے پڑھے۔ دیکھو عزیزو، یہ تو مولا ابو الفضل کے مصائب ہیں نا، ان کا ایک مقام ہے۔ میں بس اتنا عرض کر دوں، ایک آدمی میدان منا کے اندر امام وقت سے ملتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، امام وقت سے ملتا ہے، بہت باتیں ہوتی ہیں۔ جب امام جانے لگتے ہیں تو پوچھتا ہے، مولا آپ دوبارہ کب ہمارے پاس آئیں گے؟ تو مولا نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، کہا کل تم ہمارے چچا عباس کے مصائب پڑھنا، ہم پھر آئیں گے۔ میں کہوں گا، اے امام وقت، اے فاطمہ کے بیٹے، ہماری تو زبان لڑکھڑانے والی زبان ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن مولا آپ کے چچا کے مصائب پڑھ رہے ہیں، اگر ایک نظر لطف ہو جائے، آپ یہاں پہ تھوڑا سا اپنی نظر ڈال دیں تو ہم گناہگاروں کی زندگی بدل جائے، ہم بھی سید الشہداء کے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو عزیزوں، ان مصائب کی بڑی اہمیت ہے۔ بی بی سیدہ نے اس عالم سے کہا کہ دیکھو، اس سے جا کر کہو میرے بچے کے مصائب پورے پورے پڑھا کرے۔ اب اس عالم کو پیغام ملا، اس نے کہا کہ پتہ نہیں کون سے مصائب رہ گئے، ساری کتابیں کھنگال دی، سب کھنگال دیا، کوئی مصائب کا ٹکڑا ہے جو مجھ سے رہ گیا؟ دیکھا کوئی باقی نہیں رہا۔ تو بندہ خدا گڑ گڑا کے سو گیا کہ بی بی آپ ہی بتا دیں کون سا مصیبت کا بیان ہے جو مجھ سے رہ گیا۔ تو بی بی سیدہ خواب میں تشریف لائی، اور خواب میں تشریف لا کر کہا کہ دیکھ، تو میرے عباس کے مصائب پڑھتا ہے، ان کے چاہنے والوں کے سامنے پڑھا کر، کہ جس کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے، جس کے شانے کٹے ہوئے تھے، وہ گھوڑے سے زمین میں کیسے گرا ہوگا؟ جب انسان اونچائی سے گرنے لگتا ہے نا، تو ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے نا، ارے عباس کے تو ہاتھ بھی نہیں تھے اور سینے میں تیر لگے ہوئے تھے، یہ جو زمین پہ گرا تو یہ کیسے گرا؟ اے بی بی سیدہ، ہم سے تو مصائب پڑھے نہیں جاتے، لیکن جو آپ نے فرمایا وہ ہم نے عرض کر دیا، آپ کے بچے کے مصائب ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ بس ایک موقع آیا، عباس کا عالم گھوما، اب جو عباس کا عالم لردا، تو ادھر سے سید الشہداء کی حالت غیر ہو گئی۔ بس ایک موقع پہ دیکھا، میرا بھائی زمین پر گر گیا، سید الشہداء نے عجیب جملہ کہا، فرمایا الان کثرت ظاہری، ارے حسین کی کمر اب ٹوٹ گئی، اب دم باقی نہیں رہا، ارے میرا عباس چلا گیا، اب مجھ میں کوئی دم نہیں رہا۔ پتہ نہیں کس طرح ابو الفضل کے سانوں تک پہنچ گئے، ان کی لاشیں تک نزدیک آئے, ابو الفضل کو دیکھا, ابو الفضل نے کہا بھیا بھیا آخری وقت میں کوئی خواہش بتا دو, آخری وقت میں تم نے کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگا, تم نے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا, ہم تو آرزو میں رہ گئے, کبھی تم ہمیں بھائی کہہ دیتے, ہمیشہ کبھی مولا کہا کبھی آقا کہا کبھی ہمیں بھائی کہہ دیتے, آخری وقت ہے ارے کچھ مانگ لو, شاید حسین کچھ دے دے. اب جو وفا کا خدا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے, مولا سے عجیب مانگا, کہا میرے آقا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, پانی تو نہیں لایا, تو میرے مولا مجھے حیا آتی ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جانا, میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جانا, ورنہ میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, پانی بھی نہیں لایا. اب مولا ابو الفضل کا لاشا وہی رہ گیا, آج تک وہیں پر ہے, گویا یہ نگہبان ہے سید الشہداء کے روضے کا. اگر آپ میں سے کسی کو کربلا جانے میں دشواری ہو رہی ہو نا, تو میں آپ کو ان کے در کا طالب علم ہونے کے ناطے کہوں گا, دیکھو ابو الفضل سے اجازت لے لو, وہ دربان ہے, ان سے کہنا میرے مولا مجھے آپ کے بھائی کے روضے تک جانا ہے, مجھے آپ کے آقا کے روضے تک جانا ہے, مجھے اجازت دلوا دو, وہ اجازت دلوا دے گی آپ پہنچ جاؤ گے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بس مولا ابو الفضل کا علم لے کر سید الشہداء واپس آئے. اب پوچھو سکینہ کیا سمجھ رہی ہے, سکینہ سمجھ رہی ہے میرے چچا پانی لے کر واپس آ گئے, بچوں کو جمع کیا, کہا دیکھو میرے چچا پانی لا رہے ہیں, اب جو دیکھا مولا تشریف لائے, ابو الفضل نہیں آئے, سکینہ نے پیالہ توڑ دیا, کہا میرے چچا کہاں گئے, کہا تیری پیاس کے لیے وہ نہر